بدھ 19 اپریل، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ بھارتی سپریم کورٹ نے حکمران جماعت بی جے پی کے بعض رہنماؤں پر بابری مسجد کے انہدام کی سازش کا مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
یہ ہندوتو بنام رول آف لا لڑائی ہے۔ کورٹ نے آج کہا ہے آپ کا بلیف چاہے جو بھی ہو لیکن قانون سے اوپر نہیں ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ بابری مسجد کے انہدام کے سلسلے میں سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی اور بی جے پی کے سابق صدر ایم ایم جوشی سمیت ان سینئر رہنماؤں پر مقدمہ چلایا جائے جن کے خلاف الزامات تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر ختم کر دیے گئے تھے۔ سنیے شمائلہ جعفری سے۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت 2 سال کے اندر مکمل کی جائے اور کارروائی کو کسی بھی بنیاد پر ملتوی نہ کیا جائے۔ اب اس مقدمے کا سامنا کرنے والوں میں وفاقی وزیر اما بھارتی بھی شامل ہوگی۔ واضح رہے کہ بابری مسجد 6 دسمبر 1992 کو مسمار کی گئی تھی اور اس دن ایل کے اڈوانی، ایم ایم جوشی اور اما بھارتی ایودھیا میں ہی موجود تھے۔ انہیں وہاں جمع ہزاروں ہندو مذہبی عقیدت مندوں کے جذبات بھڑکانے کی مجرمانہ سازش کے الزامات کا سامنا ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئے حکم نامے کے تحت امریکہ میں اعلیٰ عہدوں پر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے جزوقتی ویزوں کا اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ سنیے سبا ناز سے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سامان خریدو، امریکیوں کو نوکری دو نامی حکم نامے پر دستخط ریاست وسکانسن میں ایک فیکٹری کے دورے کے موقع پر کیے۔ نئے حکم نامے میں اداروں کو اس حکومتی پالیسی پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے، جس کے تحت سرکاری منصوبوں میں غیر ملکی کانٹریکٹر بولی نہیں لگا سکتے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں ہر سال 85,000 غیر ملکیوں کو H-1B ویزا پروگرام کے تحت ملک میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ ویزا غیر ملکی خاص ہنر رکھنے والوں کے لیے مخصوص ہے اور یہ بڑے پیمانے پر ٹیکنالوجی کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ H-1B ویزا حاصل کرنے والوں میں سب سے بڑی تعداد انڈین باشندوں کی ہوتی ہے۔
شام میں حکومتی اختیار کے علاقوں سے نکلنے والے پناہ گزینوں کے قافلے پر ہونے والے بم دھماکوں کی وجہ سے معطل ہونے والا انخلا بحال ہو گیا ہے۔ اس حملے میں 126 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل تھے۔ اطلاعات ہیں کہ باغیوں کے گھیرے میں موجود شمال مغربی دیہاتوں الفوا اور کیفرایا سے کم از کم 3,000 شہری حلب کے نواح میں متعلقہ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق حلب میں صلاح الدین نامی قصبے میں آج ایک اور دھماکہ ہوا ہے، جس میں اب تک 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ ایران نے صدر اوباما کے دور میں طے پانے والے جوہری معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پابندیوں کے جائزے کا حکم دیا ہے۔ سنیے عبید ملک سے۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 سال قبل ایران پر سے اٹھائی جانے والی پابندیوں کے امریکہ کے قومی مفاد پر اثرات کے جائزے کا حکم دیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی قیادت میں ہونے والا یہ جائزہ متعدد امریکی اداروں کی جانب سے لیا جائے گا۔ ٹیلرسن نے امریکی کانگریس کو لکھے گئے ایک خط میں ایران کے بطور دہشت گردی کا ریاستی پشت پناہ کردار پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران ایران کے طے پانے والے جوہری معاہدے کو بدترین قرار دیتے ہوئے اسے ختم کرنے کا اندیا دیا تھا۔
برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ برطانیہ میں فوری انتخابات سے بریگزٹ کو کامیاب کرنے اور برطانیہ کو طویل مدتی استحکام فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ برطانوی پارلیمان نے ووٹنگ کے ذریعے انتخابات جون میں کرانے کی حمایت بھی کر دی ہے۔ سنیے تابندہ کوکب سے۔
8 جون کو انتخابات منعقد کروانے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے حالیہ ہفتوں کے دوران بادل نخواستہ اپنی سوچ تبدیل کی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم کہتی آئی ہیں کہ وہ 2020 سے قبل انتخابات کے حق میں نہیں ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ نئے مینڈیٹ سے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے مذاکرات کے دوران ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، اس لیے لوگ ان پر اعتماد کریں۔ برطانیہ میں اگلے عام انتخابات 2020 میں ہونا طے تھے، لیکن قانون کے مطابق اگر 2/3 ارکان پارلیمان چاہیں تو قبل از وقت انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔
امریکہ کے ایک طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس کارل ونسن کے اسٹرائک گروپ کی شمالی کوریا کی جانب پیش قدمی کی خبر درست نہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خبروں کے مطابق اس اسٹرائک گروپ نے شمالی کوریا کی مخالف سمت میں سفر کیا تھا۔ سنیے ذیشان علی سے۔
واضح رہے کہ امریکی بحریہ نے 8 اپریل کو کہا تھا کہ اسٹرائک گروپ نے دفاعی اقدام کے طور پر شمالی کوریا کی جانب سفر کیا تھا، جس کی تصدیق صدر ٹرمپ نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں کی تھی. تاہم یہ گروپ دراصل ہفتے کے اختتام پر وہاں سے کافی دور تھا اور وہ بحر ہند جا رہا تھا. امریکہ کا اب کہنا ہے کہ اسے آسٹریلیا کے ساتھ اپنی تربیت مکمل کرنی ہے. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اقدام جان بوجھ کر دیا جانے والا دھوکہ تھا جس کا مقصد شمالی کوریا کو خوفزدہ کرنا تھا یا امریکہ کی منصوبہ بندی کی تبدیلی.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستانی وزیراعظم اور دیگر افراد کے خلاف پاناما دستاویزات کے سلسلے میں مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا. تفصیل پروگرام میں شامل ہے. پہلے سیربین کا بڑا اور اہم موضوع. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ بابری مسجد کے مسماری کے سلسلے میں سابق نائب وزیراعظم لال کرشن اڈوانی، بی جے پی کے سابق صدر مرلی منوہر جوشی اور وفاقی وزیر اما بھارتی سمیت دیگر ملزمان پر مجرمانہ سازش کا مقدمہ چلایا جائے. بابری مسجد کے انہدام کو 25 سال مکمل ہونے والے ہیں، لیکن اب تک کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے. مسجد کے انہدام کے بعد ملک کے کئی حصوں میں خونریز فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ مقدمے کی سماعت 2 سال کے اندر مکمل کی جائے. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ.
6 دسمبر 1992 ہزاروں ہندو کار سیوا کے رضاکار ایودھیا میں بابری مسجد کے قریب جمع تھے. لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اما بھارتی نے ان سے خطاب کیا اور اس کے بعد مشتعل ہجوم نے چند ہی گھنٹوں میں بابری مسجد کو مسمار کر دیا. بی جے پی کے سینئر رہنماؤں کے خلاف مجرمانہ سازش کے الزامات ایک تکنیکی بنیاد پر ختم کر دیے گئے تھے. سپریم کورٹ کی بینچ نے ان الزامات کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے. عرضی گزار محبوب خان کے وکیل.
بریلی میں جو ایف آئی آر 198 پینڈنگ تھی اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے لکھنؤ میں، اور 4 ہفتے کے اندر ان کے خلاف 120B کا چارجز فریم کر کے پروسیڈ کرنے کے لیے بولا ہے، اور ٹرائل 2 سال میں کنکلوڈ ہوگا اور ڈیورنگ دا ٹرائل جج کا کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگا. ہاں اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ اٹ از امپاسبل ٹو پروسیڈ تب ایڈجسٹمنٹ کریں گے.
ہندوؤں کا ایک حلقہ مانتا ہے کہ ایودھیا میں جس جگہ بابری مسجد تعمیر تھی وہاں ہزاروں سال پہلے ان کے بھگوان رام کا جنم ہوا تھا، اور اسی مقام پر ایک عالیشان رام مندر کی تعمیر کے لیے تحریک لال کرشن اڈوانی نے ہی شروع کی تھی.
کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے برتھ سرٹیفکیٹ لا کر کے دکھائیں گے کہ یہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ، اور اس بات کا فیصلہ کوئی نیایادھیش کر سکتا ہے کہ یہاں پر 5000 سال پہلے رام کا جنم ہوا کہ نہیں ہوا کوئی کر سکتا ہے؟ تو وہ جب دیش کی آستھا ہے کہ یہ جنم استھان ہے تو پھر ہم کو کہنے کا پورا حق ہے کہ جہاں رام کا جنم ہوا تھا، جہاں رام کا جنم ہوا تھا مندر وہی بنائیں گے.
اسی تحریک کے نتیجے میں بھارتیہ جنتا پارٹی ملک میں ایک بڑی سیاسی طاقت کے طور پر ابھری. عدالت کے فیصلے کے بعد بی جے پی کی وفاقی وزیر اما بھارتی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایودھیا میں مندر کی تعمیر کوئی نہیں روک سکتا.
پوری دنیا کو، پورے بھارت کو سندیش دینا چاہتی ہوں کہ رام مندر کے بننے کا اوسر آ گیا. یہ جو کورٹ کا جو آبزرویشن ہے کہ ہمارے خلاف سازش کا مقدمہ چلنا چاہیے، تو سازش میں نے پہلے ہی صاف کر دیا، سازش یہی نہیں سب کھلم کھلا ہے. سازش تو تب کریں گے نا بھیا جب کھلم کھلا معاملہ نہیں ہوگا. یہاں تو من بچن کرم تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے ایودھیا کے آندولن میں بھاگیداری کی، سازش کی کیا بات ہے.
اپنے رد عمل میں کانگریس پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اما بھارتی اور راجستھان کے گورنر کلیان سنگھ کو مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے.
तो हम इसका स्वागत करते हैं। इसका मतलब यही है कि कानून और जो मैजिस्ट्री ऑफ द लॉ है वो आज के दिन भी बरकरार है और कानून के आधार पे आगे कार्रवाई होगी और दो साल में फैसला होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हमेशा नैतिकता की बात करते हैं लेकिन कभी कभार ऐसे मौकों में वो नैतिकता भूल जाते हैं। तो अब हम उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई आपको नैतिकता याद है या नहीं कि आप कुछ दिनों के लिए आप भूल जाओ।
मिस्टर कल्याण सिंह जो बाबरी मस्जिद की मिसमारी के वक्त उत्तर प्रदेश के वजीर आला थे इस फैसले के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि वो अब राजस्थान के गवर्नर हैं और उन्हें अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है। बीजेपी के रहनुमाओं के लिए ये एक बड़ा धचका है और अदालत के हुक्म से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का ये पुराना तनाजा फिर सुर्खियों में आ जाएगा। अगरचे मस्जिद की मिसमारी को 25 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी इस केस में किसी को भी सजा नहीं हुई है। मिस्टर कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन की अलामती जेल की सजा दी थी क्योंकि उन्होंने अदालत से अपना यह वादा पूरा नहीं किया था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मुतनाज़े जमीन की मिल्कियत का केस फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता माह कहा था कि फरीकैन को आपस में मिलकर इस तनाजे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी की आला क़यादत तो अब बदल चुकी है लेकिन मंदिर मस्जिद का मसला अभी बाकी है और ये सवाल भी कि बाबरी मस्जिद की मिसमारी के पीछे कोई बाकायदा साजिश कार फरमा थी या नहीं। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
और नामनिगार सुहेल हलीम ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक मुकदमात में सीनियर वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदेदार जफरयाब जिलानी से पूछा कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं।
देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक मरतबा फिर जो बड़ी तादाद में सेकुलर लोग मुल्क में हैं जिनको कुछ थोड़ा सा पहले से ये एहसास हो रहा था, जैसे सरकारें सेंटर में बीजेपी की स्टेट में बीजेपी के आने से कोई दिक्कत पेश आएगी, तो ऐसा उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ कि नहीं, जुडिशरी जो है वो आज भी सुप्रीम है और इम्पार्शल है और उसके अंदर किसी सरकार से वो मुतासर होने वाली नहीं है और जो रूल ऑफ लॉ में उनका कॉन्फिडेंस था वो फर्दर स्ट्रेंथन हुआ है।
जफरयाब जिलानी साहब, ये बताइए कि ये जो मुजरिमाना साजिश का मामला है ये क्या केस है, इसकी क्या बुनियाद है?
देखिए, साजिश का मामला यही है कि जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि ये 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद का डिमोलिशन किया गया है ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, जैसा उस बीजेपी के लोग कह रहे थे कि सर स्पॉन्टेनियस था और लोगों ने एकदम से जज्बात में आके और उसको गिरा दिया स्ट्रक्चर को, तो उन्होंने पाया कि नहीं, इसके पहले साजिश हुई थी और ये बाकायदा प्लान वे में किया गया है और यही बात कंफर्म की उसने, जो कमीशन बैठाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसने भी इसे कंफर्म किया। लेकिन कोर्ट में तो कमीशन की फाइंडिंग की वैल्यू नहीं है, कभी वैल्यू है सीबीआई जो एविडेंस इसमें लीड कर रही है तो उसकी वैल्यू है। तो ये पाया गया कि ये लोग सब उस साजिश में शामिल थे।
जिन दफात के तहत अब ये मुकदमा चलेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की क्या गुंजाइश है?
देखिए, गुंजाइश तो उसमें बहुत सी है, 10 साल की भी सज़ा हो सकती है, 7 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है, मुख्तलिफ दफात हैं। तो अब ये तो एविडेंस पर साबित होने पर है कि सीबीआई कितना इसमें क्या साबित कर पाती है और किसके खिलाफ क्या साबित, उसमें बहुत से अक्यूज हैं, 40 से ज़्यादा अक्यूज हैं, तो किसके खिलाफ क्या चार्ज साबित होता है उसको उसकी सजा दी जाएगी।
अच्छा, बस आखिर में ये और बताइए कि जो मुतनाज़े ज़मीन की मिल्कियत का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है वो किस मरहले में है, उसमें क्या हो रहा है इस वक्त?
वो अपीलें सब जो है एडमिट होने के बाद उसमें स्टेटस को का ऑर्डर हो गया था और हाई कोर्ट के जजमेंट स्टे कर दिया गया था और अब वो जो वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि सर्विस हो जाए सब लोगों पर, रिकॉर्ड का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाए, इसी स्टेज में है।
तो मतलब ये कि अभी बाकायदा समाअत शुरू नहीं हुई है?
बाकायदा समाप्त तो जब ही शुरू होगी जबकि ट्रांसलेशन के कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेगा कि हाँ डॉक्यूमेंट्स जो उर्दू हिंदी वगैरह में हैं वो सब अंग्रेजी में ट्रांसलेट हैं।
ये थे बाबरी मस्जिद के मुकदमात में सीनियर वकील जफरयाब जिलानी। और मैंने आपसे कुछ देर पहले लखनऊ में सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार रामदत्त त्रिपाठी से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मुकामी तौर पर इसे कैसे देखा जा रहा है।
देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सियासी इसके मायने लगाए जा रहे हैं क्योंकि ऐसे वक्त पे ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है जबकि हिंदुस्तान में जो सदर यानी प्रेसिडेंट के इंतखाब होने वाले हैं जुलाई में और ऐसा माना जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो दो बीजेपी के बड़े रहनुमाओं को लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है, उनके अंदर ख्वाहिश दबी हुई थी कि वो जो सदर का चुनाव है, इंतखाब है, वो लड़े और वो इसकी तैयारी अंदर अंदर कर रहे थे ऐसा माना जाता है। लेकिन अब जब ट्रायल होगा मुकदमे का, क्रिमिनल केस का, तो ये माना जाता है कि उनके लिए ये मुश्किल होगी इसमें कैंडिडेट बनना।
अच्छा रामदत्त त्रिपाठी जी, आप जब से ये मामला शुरू हुआ है आप इसे देखते रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, ये बताइए कि बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद जो एक हमाहंगी खत्म हो गई थी, कम्युनल एक दूसरे से जो फिरकावाराना हमाहंगी थी, जो एक दूसरे से ताल्लुक रिश्ते थे, जो मेल जोल था, उस पर असर पड़ा था, तो अब इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि वो जो मेल जोल है मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान, वो बेहतर होगा या तनाव बढ़ेगा? अब
देखिए, इस मुकदमे की वजह से तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ रहा है इस वजह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो पिछला पार्लियामेंट का इंतखाब हुआ था तभी से एक फार्मूला मिल गया था कम्युनल पोलराइजेशन का। तो पार्लियामेंट के इंतखाब में उन्होंने कम्युनल पोलराइजेशन किया, उसका फायदा उठाया, और इस बार जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ उसमें भी उन्होंने दूसरे तरीके से, जैसे ये कहा कि साहब ये मुसलमानों के कब्रिस्तान तो यहाँ की समाजवादी पार्टी सरकार ने खूब उनको बनवा दिया लेकिन स्मशान की तरफ ध्यान नहीं दिया, या इस तरह, या जो गोकशी का मामला है उसके जरिए इस तरह के और तमाम मसले उठा करके वो कोशिश तो कर रहे हैं कि समाज में थोड़ा सा टेंशन हो और हिंदू मुस्लिम या इस तरह के रिश्ते खराब हों, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ रिश्ते खराब होंगे आसानी से, क्योंकि काफी मिलजुल के लोगों के इस इलाके में लोग रहते हैं और बहुत सारे जो मसाइल है वो मिले जुले हुए हैं, आबादियां मिली जुली हुई हैं, जो बहुत सारी इंडस्ट्री है उसमें मिलजुल के काम करते हैं। तो लेकिन कोशिश तो है बीजेपी और संघ परिवार की इस तरह बड़े टेंशन।
ये थे लखनऊ से सीनियर सहाफी और तज्जियाकार रामदत्त त्रिपाठी। भारत रियासत के तौर पर सेकुलर शनाख्त रखता है, यानी उसका आईन और कानून बुनियादी तौर पर किसी एक मजहबी फिक्री या मजहबी उसूल के ताबे नहीं, बल्कि मुश्तरका इंसानी अकदार का पासदार है। क्या इस फैसले के बाद हिंदू इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की अवामी मकबूलियत मुतासिर होगी? ये सवाल मैंने रोजनामा द हिंदू से वाबस्ता सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार सिद्धार्थ वर्द राजन के सामने रखा।
देखिए, उनकी छवि पे तो झटका पहुंचा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आपके इतने जो बड़े नेता हैं, उनमें एक मंत्री भी शामिल है सुश्री उमा भारती, मतलब कि इनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था एक जमाने में, जो बाद में उसको रफा तफा करने की कोशिश की गई, उसको दोबारा रीइंस्टेट किया गया, केस चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मोदी सरकार के पूरे इमेज पे खड़ा होता है। इसके साथ साथ आपने अभी एक इंतखाबात का जो सिलसिला जो है राम मंदिर के नाम पे यूपी में आपने लड़ा, आज भी जो है आदित्यनाथ राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन राम मंदिर आप कहाँ बनाएंगे? वहां जहाँ पे मस्जिद को तोड़ा गया, किन लोगों ने किन परिस्थिति में तोड़ा गया, अब इसकी जांच हो रही है, इसमें मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी के इमेज को एक सेटबैक तो पहुंचा ही है, लेकिन क्या मीडिया में शोर मचेगा, क्या ऑपोजिशन पार्टी शोर मचाने में कामयाब रहेगा, इस पे डिपेंड करता है बीजेपी का रिएक्शन।
अच्छा, इंडिया में बीजेपी की वजह से हिंदुत्व को जो फरोग मिला, जिस तरह वो प्रमोट हुई, जिस तरह वो हिंदुत्व पॉपुलर हुई, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सिक्योरल इंडिया था उसकी बुनियादें हिलती नजर आई हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस पर कोई असर डालेगा?
देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि हिंदुत्व जो है वो और दिन पर दिन पॉपुलर होता जा रहा है, या जो सेक्युलर जो एक फाउंडेशन हिंदुस्तान का ये कमजोर हो गया है। जी, बीजेपी अब पावर में है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, अभी चुनाव भी जीत के आई है, और एक फिरका प्रस्त जो सोच है बीजेपी का और जो आरएसएस वालों का है, इसको इसका प्रचार भी होता है और इसके कुछ सपोर्टर्स भी हैं, लेकिन आमतौर पर जहाँ अगर हम अक्सरियत की बात करें, मेजोरिटी की बात करें, तो रूल ऑफ लॉ के पक्ष में अभी भी लोग हैं।
अच्छा, एक तो जिस तरह आपने कहा कि जो इमेज है, सेक्युलर इमेज है इंडिया का आलमी सतह पर और खुद इंडिया के अंदर, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ जो گزشتہ کچھ سالوں میں دیکھنے میں آیا کہ مودی کا بھارت ایک نیا امیج، ایک نیا تصور سا ابھر کے سامنے آنے لگا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے اس امیج کو جو مودی کا بھارت ہے اس کو دھچکا لگا ہے، اسے نقصان ہوا ہے؟
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جو مودی کی جو سیاست ہے یا ہندوتو کی جو سیاست ہے وہ ایک نفرت کی سیاست ہے، وہ ایک ریلیجس کانفلکٹ کی سیاست ہے، اور کورٹ کا جو فیصلہ وہ یہ ہے کہ بھائی مذہبی آپ کے خیال وچار جو بھی ہو، لیکن قانون یا ہندوستان کا آئین کہیں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے ایک ہسٹورک مونیومنٹ کو ڈیمولش کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس ہندوتو بنام رول آف لا یہ لڑائی ہے، یہ ایک طرح سے ایک کانٹرڈکشن ہے، ایک انتر ورودھ ہے، اور رول آف لا جہاں مضبوط ہوتا ہے وہاں پہ ہندوتو جیسے اور یا کوئی بھی کٹرپن، کوئی بھی فینیٹیسزم، کوئی بھی ایسا جو ایک پولیٹیکل سٹینڈ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی ہمارا جو ایڈیالوجی ہے یہ قانون سے اوپر ہے، یہ جو ہے اس پالیٹکس کو جھٹکا پہنچا ہے، کیونکہ کورٹ نے آج کہا ہے کہ آپ کا بلیف چاہے جو بھی ہو، آپ کی وچار دھارا چاہے جو بھی ہو، لیکن قانون سے اوپر نہیں ہے، قانون جو ہے سپریم ہندوستان میں۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھارت میں جو بنیادی آئینی ڈھانچہ ہے، جو ریاست کا کانسٹیٹیوشنل ایک سٹرکچر ہے، اس کو اسرٹ کیا ہے؟
دیکھیے اسرٹ تو کیا ہے، اسرشن جو ہے میرے خیال میں 25 سال لیٹ آیا ہے، لیکن دیر آیا درست آیا، مطلب کہیں نہ کہیں کورٹ کا یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ایک اس کی الگ اہمیت ہے، اور خاص طور پہ ان دنوں جب بی جے پی کی سرکار ہے تو یہ اس بات کو دہرانا، اس بات کو یاد دلانا کہ آئین جو ہے ہندوستان کا دستور تمام چیزوں سے اوپر ہے، اسی کے آدھار پہ جو ہے دیش آگے بڑھے گا، اس کو دہرانا بہت ضروری تھا، کورٹ نے کہہ دیا۔ اب جو ہے سی بی آئی اور سرکار کے ہاتھ میں معاملہ چلا گیا، کیونکہ کیس کی پروسیکیوشن جو ہے یہی لوگ چلائیں گے، اور کورٹ، مجھے لگتا ہے کہ کورٹ کی نگرانی رہنی چاہیے اس پہ، کیونکہ سی بی آئی یا سرکار کے ہاتھ میں بہت سارے ایسے ٹیکٹکس ہیں جس سے کیس کو ڈیریل کیا جا سکتا ہے۔
دلی سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سدھارتھ ورد راجن، جو اس فیصلے کو بھارتی سیاست میں دورس اثرات کا حامل قرار دے رہے تھے۔ تاہم انڈیا میں حقوق انسانی کے کارکن اور پیپلز یونین فار ڈیموکریٹک رائٹس سے وابستہ گوتم نولکھا سے جب میں نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ نے ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کے حکومت میں ہونے کے باوجود یہ فیصلہ دے کر ریاست کے بنیادی آئینی فریم ورک یعنی ڈھانچے کو اسرٹ کرنے یعنی منوانے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے محتاط انداز اپناتے ہوئے کہا،
یہ واردات 25 سال پہلے گھٹی لگ بھگ، اس 25 سال میں اگر ہم واقعی سیکولر ہوتے اور ایک رول آف لا پر ہمارا بھروسہ ہوتا اور اعتبار ہوتا، اس کے تحت ہمارا کام کاج چلتا ہندوستان میں، تو پھر اس کا فیصلہ اور مقدمے میں اور اس سازش میں جو لوگ شامل تھے ان تمام لوگوں کو کا جو جرم ہے وہ پروف ہوتا اور اس کے تحت ان کا کنوکشن ہوتا۔ 25 سال کے بعد اگر سپریم کورٹ آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دو الگ الگ مقدمے نہیں چلنے چاہیے، اور اڈوانی صاحب اور مرلی منوہر جوشی وغیرہ ان لوگوں کو بھی اس ایک ہی کیس کے تحت، کیونکہ وہ بھی اس سازش کے سازش میں شامل ہیں، تو آج یہ کہنا 25 سال کے بعد کہ یہ سیکولرزم کی جیت ہوئی، تھوڑا میرے گلے کے نیچے نہیں اترتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو 2 سال کے بعد جو فیصلہ آئے گا اور اگر اس میں سزا سنائی جائے تبھی میں ماننے کو تیار ہوں گا، اس کے پہلے مشکل ہے میرے لیے یہ ماننا۔
اچھا گوتم نولکھا جی، سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کی جو ہندوتوا جو بڑھ رہا تھا اس کو قانونی طور پر ایک طرح سے روک لگا دی ہے، لیکن کیا اس کو سیاسی روک بھی لگائی جا سکے گی اس فیصلے کی روشنی میں؟
افسوس ایسا نہیں ہوگا، اگر 2 سال تک کے بھیتر یہ پورا مقدمہ ہو جاتا ہے اور اس مقدمے کے تحت جو لوگ اس میں شامل تھے اس سازش میں توڑنے کے، بابری مسجد کو توڑنے میں، اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تب تو میں یہ مانوں گا، کیونکہ اور اس کا پھر ایک راجنیتک آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی ایک اثر سامنے آئے گا، لیکن ابھی تو میرا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ نے تو کیول اس چیز کو خارج کیا ہے جو کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا، تو ہم 25 سال पूरा करने के बाद फिर उस मुकाम पर आ गए हैं जहां से ये मुकदमा अब शुरू होगा। इसलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये मानना कि इसका कोई सियासी असर हो सकता है अभी इस फैसले के बाद।
अच्छा, जैसा कि आपने खुद कहा कि इस फैसले पर पहुंचने में और ये फैसला देने में 25 साल लग गए, तो ऐसे
मुकदमा तो चला ही नहीं ना।
जी, तो ऐसे और कितने अहम कम्युनल मुकदमात हैं?
देखिए, सबसे बड़ा जो फैसला है जो आना बाकी है वो तो सुप्रीम कोर्ट के साथ पास है, वो अगेन वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ या हाँ उसके खिलाफ, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के उस प्लॉट को मतलब उस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था, उस पर मुकदमा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है और वो भी 25 साल पुराना है, क्योंकि आफ्टर ऑल बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो किसी फेथ का मामला नहीं है। अगर हम एक सेक्युलर स्टेट हैं तो ये फेथ के बुनियाद पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है, ये टाइटल डीड का मामला है कि वो मस्जिद किसकी थी, उस जमीन पर किसका हक है, ये तय करना है सुप्रीम कोर्ट को और उसका फैसला अभी आना बाकी है।
ये थे इंडिया में हकूक इंसानी के कारकुन और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट से वाबस्ता गौतम नौलखा। सैरबीना बीबीसी की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं।
छब्बीस मार्च से 28 अक्टूबर तक आप हमारी रेडियो नशियात मीडियम वेव में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर और शॉर्ट वेव में 40 मीटर बैंड पर 7485 किलोहर्ट्ज़ पर, 41 मीटर बैंड पर 9445 किलोहर्ट्ज़ पर और 25 मीटर बैंड पर 11910 और 12075 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे।
और अब खेल की खबरें सबानास से।
जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम की कयादत एबी डिविलियर्स करेंगे। फास्ट बॉलर मॉर्नी मॉर्कल और स्पिनर कैशफ महाराज को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन ड्रेल स्टैन इंजरीज की वजह से टीम का हिस्सा नहीं है, जबकि स्क्वाड में डोमिनी, इमरान ताहिर, डेविड मिलर और रबादा को भी शामिल किया गया है। जनूबी अफ्रीकी टीम आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर है और जून में चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल मई में अपने दौरा इंग्लैंड में 3 वनडे मैचेस भी खेलेगी। पाकिस्तान की कौमी जूनियर हॉकी टीम ने आज सिडनी में होने वाली ऑस्ट्रेलियन जूनियर चैंपियनशिप के पहले प्रैक्टिस मैच में रेनविक हॉकी क्लब को 6 गोल से शिकस्त दे दी है। रेनविक की टीम पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाफ एक भी गोल न कर पाई। टॉप सीड टेनिस प्लेयर एंडी मरे कोहनी की तकलीफ से छुटकारा पाने के बाद मोंटी कार्लो मास्टर्स में आज अपना पहला मैच जाइल्स मुलर के खिलाफ खेल रहे हैं। आर्मी नंबर 2 नोवाक जोकोविच ने फ्रांस के जाइल्स साइमन को 6-3, 3-6 और 7-5 से हराकर मोंटी कार्लो मास्टर्स के तीसरे राउंड में जगह बना ली है, जबकि जाओ सोसा और जोविल सोंगा को दूसरे राउंड में शिकस्त हो गई। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैट्रिक की बदौलत चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त हो गई। अब चैंपियंस लीग में रोनाल्डो के गोल्स की तादाद 101 हो गई है। इस जीत ने रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया और बायर्न म्यूनिख की शिकस्त पर क्लब के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी ने फुटबॉल में वीडियो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के दूसरे मरहले में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। मोनाको का मुकाबला रूसिया डॉटमंड से है और बार्सिलोना की टीम यूवेंटस के मध्य मुकाबल होगी। वेस्ट इंडियन बैट्समैन क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 10,000 रन का संग मील अबूर करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जानिब से गुजरात लाइंस के खिलाफ मैच में सरंजाम दिया।
खेलों का अहवाल आपने सबाना से सुना। पाकिस्तानी तालिब इल्म मशाल खान के वहशाना कत्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की समाअत, और क्या पाकिस्तान में आम खवातीन को जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंच रहा है, सुनिएगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। यहां प्रोग्राम के निस्फ पर खबरों के खुलासे के साथ फरहत जावेद।
انڈیا کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے انہدام کے سلسلے میں سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی اور بی جے پی کے سابق صدر ایم ایم جوشی سمیت متعدد رہنماؤں پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے۔ چین نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام کی ترقی سے متعلق حالیہ رجحانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین نے اپنی جنوبی سرحد پر انڈیا کے ساتھ تبت میں واقع 6 متنازع علاقوں کے ناموں کو تبدیل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جمہوریہ کانگو میں مزید 17 اجتماعی قبروں کا پتہ چلا ہے، جن میں مبینہ طور پر فوج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے 70 افراد دفن ہیں۔ برطانوی پارلیمان نے ووٹنگ کے ذریعے ملک میں 8 جون کو انتخابات کرانے کے وزیر اعظم کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو ہے۔
فرحت جاوید سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے طالب علم مشال خان کے قتل سے متعلق خود نوٹس کی سماعت کے دوران پشاور ہائی کورٹ کو اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے روک دیا ہے۔ مشال خان کو 13 اپریل کو یونیورسٹی کے اندر ایک جنونی ہجوم نے وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نمائندہ نگار شہزاد ملک۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مشال خان کے قتل کے معاملے پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران جوڈیشل کمیشن کی تشکیل روکنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس بات کی وضاحت کریں کہ انہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کمیشن بنانے کی درخواست کیوں دی۔ بینچ میں شامل جج صاحبان کا کہنا تھا کہ مردان یونیورسٹی کا واقعہ بدترین سانحہ ہے اور ان کے پاس اس کی مذمت کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی تحقیقاتی ٹیم کے کام پر اثر انداز ہونے یا پوائنٹ سکورنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیف جسٹس نے خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کے دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں اور بلا خوف و خطر اس مقدمے کی تحقیقات مکمل کریں۔ آئی جی خیبر پختونخوا صلاح الدین محسود نے عدالت کو بتایا کہ مشال خان قتل کے مقدمے کی 80% تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور جلد ہی چالان متعلقہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں خفیہ اداروں کے اہلکاروں کو شامل نہ کرنے پر برہمی کا بھی اظہار کیا۔ سماعت کے دوران خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ نے عدالت سے استدعا کی کہ سوشل میڈیا پر مشال کے قتل کے بارے میں جو مواد شائع ہو رہا ہے اسے روکنے کے لیے احکامات دیے جائیں، تاہم عدالت نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ سپریم کورٹ نے اس از خود نوٹس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ کو حکم دیا کہ عدالت عظمیٰ کو اس کیس کی تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں ہفتہ وار بریفنگ دی جائے۔ ادھر مردان پولیس نے مشال قتل کیس میں اسحاق نامی ایک اور ملزم کو بھی گرفتار کیا ہے۔ بدھ کو ہونے والی گرفتاری گزشتہ روز سامنے آنے والی اس ویڈیو کے بعد عمل میں آئی ہے جس میں نوجوانوں کے ایک گروہ کو مشال کے قتل کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور قاتل کا نام ظاہر نہ کرنے کا حلف اٹھاتے دکھایا گیا ہے۔ ڈی آئی جی مردان ڈویژن عالم شنواری کے مطابق اب تک پولیس نے اس مقدمے میں کل 24 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں ایف آئی آر میں نامزد 20 میں سے 16 ملزمان بھی شامل ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ پاناما دستاویزات کے سلسلے میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان سمیت 6 افراد کی نااہلی سے متعلق 23 فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ جمعرات یعنی کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد سے نمائندگار شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری کی جانے والی کاز لسٹ کے مطابق یہ فیصلہ کل دوپہر 2 بجے کورٹ روم نمبر 1 میں سنایا جائے گا۔ گزشتہ سال پاناما پیپرز کے نام سے شائع ہونے والی دستاویزات نے پاکستانی وزیر اعظم کے اہل خانہ کا نام سامنے آتے ہی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے شریف خاندان پر بدعنوانی کا الزام لگایا تھا اور انہیں اقتدار سے الگ کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سپریم کورٹ میں وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ 23 فروری کو ان درخواستوں کی سماعت کی تکمیل پر عدالت نے مختصر فیصلہ نہ جاری کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایسا مقدمہ نہیں جس کا مختصر فیصلہ سنایا جائے۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد بینچ کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ان درخواستوں پر فیصلہ دے گی اور اس بات سے عدالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک کے کروڑوں لوگ ان کے فیصلے سے خوش ہوتے ہیں یا ناخوش۔ تاہم اس اعلان کے بعد کہ پاناما نا اہلی کیس کا فیصلہ کل سنایا جا رہا ہے، ملک بھر کے سیاسی حلقوں میں بے چینی کی سی صورتحال ہے۔ ممکنہ فیصلے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق لائحہ عمل طے کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سمیت تقریباً تمام اہم جماعتوں کے مشاورتی اجلاس ہوئے۔ اسلام آباد میں ریڈ زون، خاص طور پر سپریم کورٹ کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ کورٹ روم میں مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے محدود کارکن ہی جا سکیں گے، جن کے لیے باقاعدہ پاس جاری کیے گئے ہیں۔ پاناما کیس کے فیصلے کی سماعت کے لیے میڈیا کارکنوں کو بھی خصوصی سیکیورٹی پاسز دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری بنیادی طور پر تو پولیس پر ہوگی، تاہم پولیس کے ساتھ رینجرز کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں 1200 رینجرز اہلکار موجود ہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور عدالتی خبروں اور رپورٹوں کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشنز کی وجہ سے بیشتر مکان تباہ اور ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ اپنے علاقوں سے باہر پناہ لیے ہوئے ہے۔ ان علاقوں میں خانہ اور مردم شماری کیسے ممکن ہو سکے گی؟ حکام کا کہنا ہے کہ جہاں کسی مکان کی بنیاد کوئی پتھر یا درخت نشانی کے طور پر ہے تو اسے شمار کر لیا جائے گا، اور مردم شماری کے لیے گھرانے کا کوئی ایک فرد تمام افراد کی جگہ معلومات فراہم کر سکے گا۔ نامہ نگار عزیز اللہ خان نے بنو، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان جا کر صورتحال کا جائزہ لیا اور یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ 90% سے زیادہ متاثرین اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا چکے ہیں، لیکن زمینی حقائق کے مطابق متاثرین کی ایک بڑی تعداد اپنے علاقوں میں حاضری کے بعد واپس شہروں میں رہنے کے لیے آئی ہے، اور واپسی کی وجہ اپنے علاقوں میں بنیادی ضروریات کی قلت ہے۔ بنو میں شمالی وزیرستان کے قبائلی رہنما اس فکر میں ہیں کہ ان کے علاقوں میں اکثر مکانات تباہ ہیں، لوگ در پدر ہیں، ایسے میں ان کی خانہ شماری کیا ہوگی اور مردم شماری کیسے ہو سکے گی؟ قبائلی رہنماؤں نے بتایا کہ ان کے علاقوں میں پانی نہیں ہے، تعلیم اور صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے، اور بنیادی اشیاء وہاں دستیاب ہی نہیں ہیں۔ ملک غلام خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی بڑی آبادی اب بھی در پدر ہے۔
تو اس میں یہ ہمارا یہ اعتراض ہے کہ ہمارا جو افغانستان کے جو لوگ ہمارے مجبوری کے حالات چلا گیا ہیں، وہ تو اس میں رجسٹر نہیں ہو چکا ہے ان کے ساتھ۔ اس طرح ایسے لوگ بھی ہیں کہ یہاں پر لکیر، ڈی آئی خان، بنو، نوشہرہ، چرسادہ، مختلف کے پی کے مختلف سٹی میں رہتے ہیں، تو ان کا بھی رجسٹر نہیں ہو چکا ہے، ان کا ڈبل ایڈریس ہے۔ اس طرح لوگ بھی ہیں ان کا رجسٹر نہیں ہوا، ایسے لوگ کہ وہ رجسٹریشن شروع میں تو ان سے رہ چکا ہے، تو اس پر ذرا اعتراض ہی کم از کم 2-3 لاکھ ایسے رہ چکے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل کریں۔
ملک فتح محمد صادق نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ مردم شماری میں ان کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ تھی، جو اب بڑھ کر 13 لاکھ سے 14 لاکھ تک ہو چکی ہے۔
کہ جو لوگ مردم شماری کرتے ہیں وہ ہماری روایت سے نابالغ ہے، وہ اس وجہ سے میرا خواہش اور تجویز یہ ہے کہ جو مردم شماری قبائلی علاقہ میں، پہاڑوں لوگوں میں، گاؤں میں کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہاں قبیلوں کے شخص ضروری ہے کہ وہ یہ نشاندہی کر سکتی ہے کہ اس ایریا میں کافی آبادی تھا، وہ آج ڈیمیج ہے، مسمار ہے، یا وہ تو پریشانی سے یا اور وجہ سے یہ ابھی اس میں موجود نہیں ہے۔
بنو کے لنک روڈ پر کوئی 3 سال پہلے ہزاروں خیمے لگائے گئے تھے، جہاں شمالی وزیرستان کے متاثرین نے پناہ لی تھی، لیکن اب وہاں چند ایک خیمے رہ چکے ہیں، باقی لوگ یا تو اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور یا اپنے علاقوں میں حاضری لگا کر واپس شہروں میں آباد ہو گئے ہیں۔ جنوبی وزیرستان ایجنسی کے متاثرین نے کوئی 7 سال پہلے فوجی آپریشن راہ نجات کے نتیجے میں ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پناہ لی تھی، لیکن اب تک ان کی مکمل واپسی نہیں ہو سکی۔ جنوبی وزیرستان ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ ظفر حیات خٹک نے بی بی سی کو بتایا کہ متاثرین کی واپسی اس ماہ کے آخر تک مکمل ہو جائے گی، اور قبائلی علاقوں میں خانہ شماری اور مردم شماری کا طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا ہے۔
اس میں سب سے پہلے جو ڈیسیجن ہوئی تھی وہ یہ تھے، چونکہ گھر گر گئے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں 99% سے زیادہ، تو اس میں اب جہاں بھی گھر کی بنیاد موجود ہو، وہاں پہ درخت کوئی موجود ہو، کوئی ایسی پتھر موجود ہو جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس گھر کی بنیاد پہ واقع ہے، تو اس کو ہم شمار کریں گے، اس پہ ہم وہ جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ نمبرنگ کریں گے۔ دوسری جو امپارٹنٹ بات تھی اس میں یہ تھی کہ چونکہ ساؤتھ وزیرستان کی ٹی ڈی پیز پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، کراچی میں ہیں، بٹ آباد، پشاور، مردان، ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پہ یہ ٹی ڈی پیز آباد نہیں ہیں. اب چونکہ ان کی واپسی تو بڑی حد تک ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ جو درپیش ہمیں آ رہا تھا، چونکہ گھر گرے ہوئی ہیں اور یہاں پہ چونکہ چادر اور پردے کا مسئلہ تھا، سارے لوگ تو نہیں آ سکتے، بچے یہاں پہ رہ نہیں سکتے تھے، خواتین نہیں رہ سکتی تھی، پہلے گھر کا ایک سربراہ آتا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک دو بندے آتے ہوتے ہیں کہ وہ گھر کی تعمیر کر سکیں، تو چونکہ سارے لوگ ادھر موجود ہی نہیں، پاسیبل نہیں نہیں تھا، تو اس حوالے سے ہمیں کافی پریشانی تھی. لیکن اس حوالے سے اب جو افسران بالا ہیں اور یا جو ہائی اپس ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ گھر کا کوئی بھی سربراہ جو بریڈ ارنر ہو وہ وہاں پہ موجود ہو، وہ گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی وہ شمار کروا سکتا ہے.
تو جنوبی وزیرستان کے متاثرین کو اپنا علاقہ چھوڑے 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں اور اس عرصے میں ایک نسل جوان ہو گئی ہے. بیشتر لوگ دور دراز علاقوں میں آباد ہیں. ایسے میں قبائلی علاقوں میں خانہ اور مردم شماری حکومت کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا. عزیز اللہ خان، بی بی سی، ڈیرہ اسماعیل خان.
2 ہفتے قبل نیپال میں لاپتہ ہونے والے پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے. کھٹمنڈو سے نمنگار شکیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان کے سابق لیفٹیننٹ کرنل محمد حبیب ظاہر کی گمشدگی کے تقریباً 2 ہفتے بعد بھی کہیں سے کوئی خبر نہیں ہے. تفتیش کا دائرہ بھی بنیادی طور پر لمبنی تک محدود ہے. یہاں کھٹمنڈو پولیس کو بظاہر یہ پتا ہے کہ کرنل ظاہر کو ٹکٹ کہاں سے بک کیا گیا ان کے لیے اور کس ویب سائٹ کے ذریعے کیا گیا، اس کا پیمنٹ کس طرح تھا. کرنل ظاہر یہاں کاٹھمانڈو سے لمبنی ڈومیسٹک ایئرپورٹ کے ذریعے گئے تھے اور یہاں پر ڈومیسٹک ایئرپورٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق پولیس نے ان فوٹیجز کا جائزہ لیا ہے. وہ اکیلے تھے یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ یہ ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا بظاہر پولیس کو اب تک بہت حد تک پتہ چل گیا ہوگا. لمبنی ایئرپورٹ نسبتاً ایک چھوٹی جگہ ہے، ایک چھوٹا ایئرپورٹ ہے. ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ کرنل ظاہر کے لیے وہاں کار یا ٹیکسی پہلے سے موجود تھی. لمبنی سرحد پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی کاروں کا جو پورا ریکارڈ ہے ان کیمروں میں قید ہوتا ہے، اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہوگی. لیکن یہاں نیپال میں کرنل ظاہر کے معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. حکومت اور پولیس دونوں اس معاملے پر خاموش ہیں. ملک کی حکومت اگلے مہینے ہونے والے لوکل باڈیز کے الیکشنز کی تیاریوں میں مشغول ہے اور ملک کی صدر بھارت سے تعلقات اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے ان دنوں انڈیا کے 5 روزہ دورے پر ہیں. شکیل اختر، بی بی سی نیوز، کاٹھمانڈو.
اور برصغیر سے چلتے ہیں امریکہ، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کی روح سے غیر ملکی ہنرمند افراد کے عارضی ویزوں کے پروگرام کا نئے سرے سے جائزہ لیا جائے گا. امریکہ ہر سال لاٹری کے ذریعے 65,000 ویزے جاری کرتا ہے. تفصیل ہمارے ساتھی ناجز ظفر سے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائی امریکن ہائر امریکن نامی حکم نامے پر دستخط کر دیا ہے. یہ حکم نامہ امریکی مصنوعات خریدنے اور امریکیوں کو نوکری دینے کے متعلق ہے. یہ دستخط انہوں نے ریاست وسکانسن میں آلات کی ایک فیکٹری کے دورے کے موقع پر کیے. یہ حکم ان کے سب سے پہلے امریکہ والے انتخابی وعدے کی تکمیل کا حصہ ہے.
This historic action declares...
یہ تاریخی عمل واضح کرتا ہے کہ ہماری حکومت کی پالیسی جارحانہ طور پر امریکہ کی تیار کردہ مصنوعات کا فروغ اور استعمال ہے، اور یہ یقینی بنانا ہے کہ امریکی محنت کش کو ہی روزگار دیا جائے. سب سے پہلے امریکہ، آپ یقین کر لیں.
اس حکم نامے کے تحت اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس حکومتی پالیسی پر عمل درآمد کریں جس کے تحت سرکاری منصوبوں میں غیر ملکی کانٹریکٹر بولی نہ لگائیں. ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، جسٹس اور ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ملازمین سے متعلق محکموں کو ہدایت دیں گے کہ وہ اس اسکیم میں اصلاحات کے لیے تجاویز دیں جن کے تحت امریکی آجروں کو غیر ملکیوں کو امریکہ میں ملازمت دینے کی اجازت ہے، لیکن وہ ابھی H-1B ویزا پروگرام کے خاتمے کے انتخابی وعدے کی تکمیل سے بہت دور ہیں. H-1B ویزا کی وہ قسم ہے جس کے تحت ہنرمند اور زیادہ تر ٹیکنالوجی کا ہنر رکھنے والے غیر ملکیوں کو امریکہ میں کام کی اجازت ملتی ہے. 2016 میں انڈیا میں امریکہ کے سفیر رچرڈ ورما نے کہا تھا ان ویزوں کا 70% انڈین باشندے وصول کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ بھی اپنے ماڈلنگ کیریئر کے دوران H-1B ویزا پر ہی امریکہ آئی تھیں. وسکانسن میں اپنی تقریر کے دوران صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ یعنی نیفٹا کی مذمت بھی کی.
نیفٹا ہمارے ملک کے لیے بہت بہت برا ہے، یہ ہماری کمپنیوں اور کام کرنے والوں کے لیے برا ہے۔ ہم بڑی تبدیلیاں لانے والے ہیں اور ہم نیفٹا سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں گے، یہ اس طرح نہیں چل سکتا، میرا یقین کریں۔
صدر ٹرمپ صدارت کے پہلے 100 دن کی مدت مکمل کرنے کے قریب ہیں، لیکن اس دوران وہ بڑی قانونی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ کانگریس میں ان کے صحت اور ٹیکس سے متعلق قوانین کی تبدیلی کی کوشش برابر نہ ہوئی۔ معیشت میں تبدیلی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا زیادہ تر انحصار صدارتی حکم ناموں پر رہا ہے۔ یاد رہے وسکانسن کی ریاست نے گزشتہ برس ریپبلکن جماعت کو ووٹ دیے جو جزوی طور پر صنعت کے شعبے میں ملازمتیں واپس لانے کے وعدے کی بنیاد پر تھے۔
امریکہ میں ہنرمند افراد کے لیے ویزوں کے طریقہ کار کا نئے سرے سے جائزہ لیا جائے گا، یہ حکم دیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس کی تفصیل آپ نے سنی ہمارے ساتھی نازش ظفر سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیگر بین الاقوامی اور علاقائی خبریں پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ حاضر ہے، جس کا پتہ ہے bbcurdu.com، اور جہاں اس وقت شہ سرخی لگی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چین نے شمالی کوریا کی جوہری ترقی اور عزائم کے حوالے سے شدید خدشات کا اظہار کیا ہے۔ چین کی جانب سے یہ بات شمالی کوریا کے ایک اعلی عہدیدار کے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو کے تناظر میں کہی گئی ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں گزشتہ شب اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے جانے والی احمدی خاتون پروفیسر طاہرہ پروین ملک کے قتل کے شبے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے نمہ نگار عمر دراز۔
پنجاب یونیورسٹی کی رہائشی کالونی میں گزشتہ شب مردہ پائی جانے والی پروفیسر طاہرہ پروین ملک کے قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس پی سی آئی اے طارق مستوئی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پروفیسر طاہرہ ملک کو گردن پر پیپر کٹر کا وار کر کے ہلاک کیا گیا۔ مرکزی ملزم سجاد، جو کہ یونیورسٹی میں الیکٹریشن ہے، اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کچھ دنوں سے پروفیسر طاہرہ ملک کے گھر پر ڈکیتی کرنے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ پروفیسر طاہرہ ملک گزشتہ سال یونیورسٹی سے ریٹائر ہو چکی تھیں، جس کے بعد وہ کانٹریکٹ پر مائکرو بایولوجی اور مولیکولر جینیٹکس کے شعبہ میں تدریسی فرائض انجام دے رہی تھیں۔ وہ یونیورسٹی کی رہائشی کالونی میں اکیلی رہائش پذیر تھیں۔ پولیس کے مطابق ان کے گھر میں نقدی اور قیمتی اشیاء موجود تھیں، اور وہ یونیورسٹی کے ملازمین کو مختلف کاموں کی غرض سے اپنے گھر پر بلاتی رہتی تھیں۔ ملزم سجاد بھی ان میں شامل تھا۔ پولیس کی تفتیش کے دوران اس نے پروفیسر طاہرہ پروین ملک کے قتل کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو موبائل فون اور نقدی چراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ گزشتہ 30 دنوں میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والی وہ تیسری شخصیت ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے۔ تاہم پولیس کے مطابق ان کا قتل ڈکیتی کے دوران مزاحمت کی واردات کے زمرے میں آتا ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اب کچھ عام دلچسپی کے موضوعات۔ ڈاکٹر فیاض افضل پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں، وہ بصارت سے محروم ہیں، مگر انہوں نے اس معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا۔ حال ہی میں جب انہیں ڈربی کمبائنڈ کراؤن کورٹ کا ڈسٹرکٹ جج تعینات کیا گیا تو اس اعلی عدالتی منصب تک پہنچنے والے وہ پہلے ایشیائی قانون دان تھے۔ بی بی سی ایشین نیٹورک کی راہیلہ بانو نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی۔
دیکھو، میری نظر جو ہے وہ ایج 5 سے کمزور تھی، کیونکہ جب سے سب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں پہلے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پانچ سال کی عمر میں تک میری میموریز ہیں, اور وہاں اس ٹائم پر میری نظر اتنی کمزور تھی کہ میں صرف بڑے الفاظ پڑھ سکتا تھا, اور اگر لائٹنگ کنڈیشنز اچھے ہو تو پھر اس سے آگے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ایج فائیو سے پندرہ تک میری نظر بہت کم ہوتی رہتی تھی, اور میں سی سی ٹی وی ڈیوائس سے کے ذریعے پڑھتا تھا. اس سے بعد نظر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ میں جو ٹائپ ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر نہیں پڑھ سکتا تھا, اور اس سے آگے میں صرف آڈیو آؤٹ پٹ کمپیوٹر جو ہے وہ یوز کرتا ہوں.
تو آپ کی آپ کو کس قسم کی مشکلات پیش ہوئی تھی؟
سب سے بڑی مشکلات یہی ہوتی ہے کہ جو پڑھنے کی, آپ کو معلوم ہوگا کہ قانون کا جو سلسلہ ہے وہ سب بکس میں ہوتا ہے, پیپر ورک پڑھنا پڑتا ہے, اور سب سے بڑا آبسٹیکل جو ہے وہ یہی ہے کہ پیپر ورک کیسے پڑھا جائے, اور اس کو میں سکین کرواتا ہوں, اس کو کنورٹ کرواتا ہوں, پھر جو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو سنتھیٹک سپیچ کے ذریعے میں اس کو سن لیتا ہوں, اور اس کو تیار کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, اور اس کے لیے ایکسٹرا محنت کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آگے پیچھے چلنے پھرنے کی, اور اس کا جو پرابلم کا ہے اس کا سولوشن میں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ جو سپورٹ ورکر ہیں وہ میرے ساتھ رہتے ہیں, اور آگے پیچھے جانے میں وہ میری مدد کر لیتے ہیں.
ابھی کوئین نے کہا تھا ابھی آپ کو وہ جج اپوائنٹ کریں گی, فل ٹائم جج, تو آپ کا ریئیکشن جب انہوں نے آپ کو پتہ چلا بھی یہ ہو رہا ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟
جی, میں بہت خوش تھا. ایک بات کا صدمہ بھی تھا کہ میں بیرسٹر نہیں رہوں گا, اور جو دوسرے پوسٹس ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے, اور ایکسکلوسیولی اس بات پر کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس بات میں خوشی تھی کہ اب میں صرف جو جوڈیشل کریئر ہے اس پر فوکس رکھوں گا, اور تمام جو ٹائم ہے اس پر رہے گا. اور ایکسٹرا خوبی یہ تھی کہ جو میرا پہلا کام تھا بیرسٹر کا یا لیگلی کوالیفائڈ چیئر کا, وہ تقریباً کام میرا لندن میں ہوتا تھا, گھر سے دور رہتا تھا ہمیشہ ویک ویک کے لیے. اب میں گھر رہ سکتا ہوں, اور گھر سے وہاں جہاں میرے کورٹس الیکیشن ہوئے ہیں ڈاربی اور کوونٹری, وہ ٹریولنگ ڈسٹینس اچھا ہے میرے لیے, اور وہاں میں پہنچ سکتا ہوں, گھر بھی رہ سکتا ہوں. اور یہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اب میرا توجہ صرف جوڈیشل پوسٹ پر ہے. اس سے پہلے میں جج بھی تھا, بیرسٹر بھی تھا, لیگلی کوالیفائڈ چیئر بھی تھا, اور میرے خیال میں اس بات پر ایکسکلوسیو فوکس رکھنے سے میں اس پوسٹ کو اچھی طرح سنبھال سکوں گا.
اب آپ ایک فل ٹائم جج ہیں, اور آپ کیا سوچتے ہیں بھئی یہ کس قسم کا میسج جو دوسری ایشین کمیونٹیز ہیں, آپ یہ میسج کیا ہے اس کے بارے میں؟
میرے خیال میں سب سے اہم میسج یہی ہے کہ یہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ ان کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ جو آدمی کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, چاہے وہ ایشین بیک گراؤنڈ ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کسی اور ریلیجن کا ہو, چاہے ان کو ڈسیبلٹی ہو. دیکھو تمام باتیں مجھ میں یہ موجود ہیں, کیونکہ میں ورکنگ کلاس بیک گراؤنڈ کا ہوں, ایشین بیک گراؤنڈ کا ہوں, ڈسیبلٹی بھی ہے. ان باتوں کے باوجود جو اپرچونیٹیز مجھے ملے ہیں میں نے اپنائی, اور پروگریشن مجھے ملا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا سوسائٹی ان کے خلاف ہے, ان کی یہ غلط فہمی ہے میرے خیال میں. ان کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میرے اپوائنٹمنٹ سے چاہے اور کچھ بھی نہیں, ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آدمی جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے.
بینائی سے محروم برطانوی جج ڈاکٹر فیاض افضل گفتگو کر رہے تھے ہمارے ایشین نیٹورک کی ساتھی راحیلہ بانو سے. دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی خواتین جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. کاروباری دنیا میں فعال خواتین نہ صرف انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کر رہی ہیں بلکہ موبائل فون کے ذریعے بینکنگ بھی کر رہی ہیں. جدید ٹیکنالوجی کے کامیاب استعمال کے سلسلے میں اکثر سرکاری امدادی پروگراموں کی مثال پیش کی جاتی ہے, جس میں عالمی بینک جیسے ادارے خاص طور پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کرتے ہیں. کیا جدید ٹیکنالوجی نے واقعی امدادی پروگراموں میں بدعنوانی کو کم کرنے اور غریب خواتین کو جدید بینکنگ نظام سے منسلک کرنے میں مدد دی ہے؟ سنیے سلیم قاضی کی رپورٹ.
پاکستان میں ملبوسات, زیورات, کاسمیٹکس اور الیکٹرانکس سے لے کر گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے لوگ انٹرنیٹ کا خوب استعمال کر رہے ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سہولت صرف کاروباری کمپنیوں اور امیر یا متوسط گھرانوں کو ہی میسر ہے یا اس کے ثمرات ملک کی غریب آبادی تک بھی پہنچ رہے ہیں؟ یہی معلوم کرنے کے لیے میں نے انگلینڈ کی اینگلیا رسکن یونیورسٹی سے منسلک استاد اور محقق ڈاکٹر عاتقہ کمال سے بات کی، جنہوں نے حکومت پاکستان کی امدادی پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر تحقیق کی ہے۔ ڈاکٹر عاتقہ سے میں نے پوچھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا گیا؟
میرا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال گورنمنٹ سیکٹر میں سوشل کیش پروگرامز کیسے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ اسٹڈی کیا۔ بیسکلی پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کا استعمال سوشل کیش پروگرامز میں ہو رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں یہ پہلا پروگرام تھا بلکہ ساؤتھ ایشیا میں جس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور جو کہ ٹیکنالوجیز اس پروگرام میں استعمال ہوئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فون بینکنگ استعمال ہوئی ہے، اسمارٹ کارڈ کا استعمال ہوا ہے اور بے نظیر ڈیبٹ کارڈ کا استعمال ہوا ہے، اور پاکستان میں مختلف ریجنز میں ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنالوجیز عورتوں کو دی گئی ہیں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔
کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان 18 کروڑ کی آبادی ہے جس میں بینک اکاؤنٹس بہت تھوڑے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بینکنگ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجی نے کوئی مدد کی ہے؟
ہاں جی بالکل، اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ پہلے جو خواتین تھیں اس پروگرام میں ان کو پہلے کیش میں پیمنٹس ملتی تھی، اور ان خواتین کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں تھا، مگر موبائل بینکنگ کے استعمال سے یا ڈیبٹ کارڈز کے استعمال سے یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ خواتین جن کے پاس پہلے سے بینک اکاؤنٹ نہیں تھے ان کو بینکنگ سسٹم سے لنک کیا گیا ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی فائنینشیل انکلوژن پاکستان میں ہوئی ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 180 ملین سے زیادہ ہے، مگر صرف 23 ملین بینک اکاؤنٹس ہیں اور 11,600 بینک برانچز ہیں، اور اے ٹی ایمز بھی کوئی اندازاً 7,000 کے قریب ہیں۔ یہ کافی کم تعداد ہے ایسے آبادی کے لیے جو کہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پہ فائنینشیل سروسز اقتصادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ تو موبائل بینکنگ کے ذریعے یا ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے پاکستان میں خواتین جو ہیں ان کو اکنامک سسٹم سے وہ کنیکٹ ہوئی ہیں، جو کہ بہت آپ سمجھ لیں کہ بہت یہ اس سے ترقی ہوئی ہے، اقتصادی ترقی ہوئی ہے کافی زیادہ۔
یہ آپ بات کر رہی ہیں خاص طور پر حکومت کی جانب سے جو امداد ملتی رہی ہے مختلف؟
بالکل، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کمرشل سیکٹر میں تو جو کہ بالکل غریب خواتین ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یا ان کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں۔ موبائل بینکنگ کا عام استعمال پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اگر ہم دیکھیں 73% آبادی کے پاس موبائل فونز ہیں، اور 88% جو پاپولیشن ہے ان کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ بہت کم پرسنٹیج تھی جن کے پاس پہلے سے بینک اکاؤنٹس تھی، اور موبائل بینکنگ کمرشل سیکٹر میں تو بہت آپ سمجھ لیں کہ پاپولر ہے، مگر گورنمنٹ سیکٹر میں موبائل بینکنگ کے استعمال سے یہ بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک عام طبقہ جو ہے جن کے پاس پہلے سے بینک اکاؤنٹس نہیں تھے وہ اس کے ذریعے اکنامک سسٹم سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔
اچھا یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر عاتقہ کہ حقدار ہونے کا تعین جو ہے وہ عموماً لوکل پٹواری یا سرکاری لوکل اہلکار کرتے ہیں یا عوامی نمائندے سیاستدان کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق پڑا ہے اس نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے؟
ہاں جی بالکل، بیسکلی یہ ورلڈ بینک اور ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یو کے نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ان کی مدد کی ہے امداد کے ذریعے سے کہ وہ ایک پاورٹی اسکور کارڈ بنائیں جسے
غربت کا اندازہ ہو کہ یہ گھرانہ واقعی جو ہے اس کا مستحق ہے یا نہیں۔
ہاں جی بالکل، اس سے یہ ہوا ہے پاورٹی اسکور کارڈ سے کہ یہ ایک آبجیکٹیو سسٹم کے ذریعے عورتوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ حقدار کون سی بینیفیشری ہے اور کون سی نہیں ہے۔ میں کافی زیادہ دھاندلی بھی ہوتی تھی اس پورے پروسیس میں، مگر اس کے ذریعے موبائل بینکنگ کے ذریعے یا ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے یہ ہوا ہے کہ جو کہ مڈل مین تھا جو کہ بیچ میں انوالو ہوتا تھا اور پیسے دیتا تھا کیش میں خواتین کو، وہ اس پروسیس سے کمپلیٹلی نکل گیا ہے۔
ڈاکٹر عاتقہ بات کر رہی تھی سلیم قاضی سے. سہربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر رفاقت علی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام برچر اور اسلام آباد میں خرم عبید. عمر آفریدی کو اجازت اور خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرد جاوید.
انڈیا کی سپریم کے سلسلے میں سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی اور بی جے پی کے سابق صدر ایم ایم جوشی سمیت متعدد رہنماؤں پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے. چین نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام کی ترقی سے متعلق حالیہ رجحانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق جمہوریہ کانگو میں مزید 17 اجتماعی قبروں کا پتہ چلا ہے, جن میں مبینہ طور پر فوج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے 70 افراد دفن ہیں. نائجیریا کے صدر نے ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے گھر سے 40 ملین ڈالر سے زائد رقم برآمد ہونے پر انہیں عہدے سے برطرف کر دیا ہے. عالمی عدالت انصاف نے یوکرین کی روس کے خلاف ہنگامی اقدامات کی درخواست ثبوت و شواہد نہ ہونے کے باعث مسترد کر دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.